مقدس میں کھڑے کھڑے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سجما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت اہتمام اور کمال احترام کے ساتھ سید کائنات رسول اکرم نور مجسم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں راستہ جام ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور آپ لوگوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑا، اس لیے میں بہت مختصر اور جامع گفتگو کر کے آپ حضرات سے خود بھی رخصت حاصل کروں گا اور آپ حضرات کو بھی فرصت ملے گی. ایک بار پھر نذرانے درود پاک بارگاہ رحمت میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جامع تعلیم اور ہدایت کا نسخہ کیمیا لے کر تشریف لائے اور اپنی پوری تعلیم صحابہ کرام میں نشر فرمائی اور صحابہ کرام کو یہ تاکید کی کہ اتمو بی لکی یأتم بکم من بعدکم، تم لوگ میری پیروی کرو تاکہ تمہارے بعد آنے والے لوگ تمہاری پیروی کیا کریں. اس کا معنی یہ نکلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید بھی کی اور اس بات کی ٹریننگ بھی دی اور اس بات کے قابل ان لوگوں کو بنا دیا کہ آنے والی نسلیں ان کی پیروی کریں، اپنے عقائد کے معاملے میں، اپنے اعمال کے معاملے میں، اور حلال اور حرام کے امتیاز کے معاملے میں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی عظمت کئی انداز میں بیان فرمائی. ایک تو یہ فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. بخاری شریف کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں آقا کائنات، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص راہ خدا میں احد پہاڑ کے برابر خیرات لٹا دے، جب بھی وہ میرے ایک صحابی کے سیر بھر جو بلکہ آدھے سیر جو کے برابر بھی نہ پہنچے گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادتوں اور ان کے اعمال حسنہ کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ اگر مٹھی بھر چیز خدا کی راہ میں وہ خرچ کریں تو ہم سب لوگ دولت لٹا دیں، جب بھی ان کی ایک مٹھی کے برابر نہ پہنچ سکیں گے. آپ تصور کریں کہ سونے کا پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ایک چلو بھر سونا اگر کسی کو مل جائے تو وہ اس کا پاؤں زمین پر نہیں پڑتا ہے، اور ایک پہاڑ اگر خرچ کر دیا ہم نے رائے خدا میں تو صحابہ کے آدھے سیر جو کے برابر نہ پہنچے. تو اس سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ ہم شہر کا شہر مل کر زندگی بھر عبادت کریں تو ایک صحابی کے سجدے کے برابر نہیں پہنچتے، ایک سجدے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ مرتبہ یہ بھی رکھتے تھے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا خدا ناخواستہ تو ان کی توبہ کی کیا عظمت تھی. یہ حدیث سماعت فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اغدو یا انیس علی الغامدیتی فان اقرت اربعا فرجمها. اے انیس، کل تم اس غامدی عورت کے پاس جاؤ، اگر چار مرتبہ وہ اپنی بدکاری کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ دنیا سے کوچ کر جائے. اب جب وہ پہنچے تو انہوں نے چار بار اقرار کر لیا اور بخوشی و رضا رجم کی سزا جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کی یہ تکلیف آسان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک چرچا ہونے لگا کہ اس عورت سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کیسے اس کی مغفرت ہوگی؟ یہ لوگوں میں بات چیت ہونے لگی. شدہ شدہ یہ بات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک میں پہنچی. آپ منبر پر تشریف لائے. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ کیا سن رہا ہوں اس غامدی عورت کے بارے میں کہ تم نے یہ کہا وہ کہا؟ سن لو، لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل الارض لکفتہم. اس نے ایسی شاندار توبہ کی ہے
کہ پوری روئے زمین کے گناہگاروں پر اگر تقسیم کر دی جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے. اب آپ اندازہ کریں, ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کیسی لچی دبی لنگڑی لولی انداز کی ہوتی ہے. مگر ان صحابہ اور صحابیات کی شان کتنی بلند تھی کہ ایسی توبہ کہ ایک دو کے لیے نہیں روئے زمین کے گناہگاروں کے لیے کافی ہو جائے. ذرا سوچو کہ کتنی عظمت ہے اس بنا پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں, ان میں سے جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پر رہو گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول پاک نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ میری پیروی کرو گے تب ہی تم نجات پاؤ گے اور ہدایت پر رہو گے. یہ کیوں فرمایا کہ ان صحابہ کو صحابہ میں سے جس کی بھی تم پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا ہے کہ میری پیروی میرے ماننے والوں کی پیروی میں مضمر ہے, ان کی پیروی کرو گے تب میری پیروی مانی جائے گی. بالکل اسی وہی انداز میرے آقا نے اختیار کیا جو قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جو رسول کی غلامی میں ہے وہ اللہ کی اطاعت سے سبکدوش ہو چکا. اس کا کیا معنی نکلا کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت اپنے رسول کی اطاعت میں پوشیدہ کر دی, اور رسول پاک نے اپنی فرما برداری اپنے صحابہ کی فرما برداری میں رکھ دی. اس لیے حضور رسول پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے بعض صحابہ کے لیے الگ الگ نام نشان کے ساتھ ہدایت کی تلقین فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں, رضیت لأمتی ما رضی به ابن امی عبد, میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جس کام کو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے. اب بتائیے, یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے میری پسند کو پسند کیا ہے اس لیے تم اس کے پیچھے چلو, بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کام کو ابن مسعود پسند کر لے میں اس کو پسند کرتا ہوں اپنی امت کے لیے. میں ابن مسعود ہی کے لیے نہیں پوری امت کے لیے پسند کرتا ہوں. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی مضبوط سند اور کیسی عظیم سرٹیفکیٹ میرے آقا نے عطا کر دی ہے عبداللہ ابن مسعود کو. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا سب سے زیادہ دار و مدار عبداللہ ابن مسعود کی فقہ پر ہے. پھر آگے بڑھیے, میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس راستے پر عمر چلے گا اس راستے پر شیطان چل ہی نہیں سکتا. کیا معنی ہوا اس کا, معنی کیا ہوا, جس راستے پر عمر چلے گا اس پر شیطان چل ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ہے مسلمان ہے تو عمر کے راستے کو پسند کرے گا, اور شیطان ہے تو اس راستے سے بھاگے گا. اب کیا حضرت عمر نے 20 رکعت کی تراوی پسند نہیں کی تھی؟ کیا حضرت عمر نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 طلاق نہیں قرار دیا تھا؟ اب مجھے بتاؤ کہ جو اس کو پسند کرتا ہے وہ کیا ہے, اور جو اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں وہ کیا ہے؟ میں خود صراحت کے ساتھ نہیں کہنا چاہتا, آپ خود اس کو سمجھیں. اس طریقے پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کا طریقہ یہ مقرر کر کے بتا دیا کہ تمہیں اقتداء اور تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک سب سے اچھے لوگ جو پیدا ہو سکتے تھے, سب سے اچھے جو لوگ قیامت تک پیدا ہو سکتے تھے, ان سب کو اللہ نے چن کر اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کی شان کتنی اونچی ہے کہ بڑے بڑے تاج والے اگر ان کی بلندی شان کو ناپنے کے لیے سر اٹھائیں تو تاج تو گر جائے گا مگر ان کی بلندی کا ناپ نہ ملے گا. اللہ نے ان کو وہ عظمت دی اپنے نبی کے صدقے میں. اب آئیے حضور رسول پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معاذ, حضرت معاذ ابن جبل ہیں, فرمایا معاذ میں تمہیں یمن کا جسٹس مقرر کرتا ہوں, یمن کے لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرو, جاؤ مگر مجھے یہ بتاؤ تم کیسے فیصلہ کرو گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. تو ارشاد فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اگر تمہیں کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تب کیا کرو گے؟ فَأَقْضِي بِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ, یا رسول اللہ تب تو میں رسول پاک کی سنت اور آپ کی احادیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. تو ارشاد فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ, اگر سنت رسول اللہ میں نہ پاؤ تب کیا کرو گے؟ تو عرض کرتے ہیں فاجتہد برائی, کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد سے کام لوں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ تم تباہ ہو گئے, تم جسٹس بنانے اور قاضی بنانے کے لائق نہیں ہو, چلو تم کنارے رہو, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا دیتے ہیں بارک اللہ فی رسول رسول اللہ, اللہ کے رسول نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے اللہ اس میں خوب برکت دے. اب مجھے بتاؤ ان کا یہ انداز رسول پاک کو اگر ناپسند تھا تو یہ فرماتے کہ نہیں, میں جب تک ہوں مجھ سے پوچھ کر کے پھر فیصلہ کرنا, کسی آدمی کو بھیجو مدینے آوے اور آ کر کے یہاں سے مجھ سے مسئلہ پوچھ کر جائے تب تم فیصلہ کرنا, یہ میرے آقا نے نہیں فرمایا, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم تمہارے پاس ہے اس علم کی روشنی میں تم اجتہاد کرو, اور یہ برکت کا کام ہے. یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر کچھ لوگوں کے اوپر نشہ کچھ دوسرا سوال ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے, ہم تو کتاب اور قرآن اور رسول اللہ کی حدیث ہی کو اپنا امام مانتے ہیں, تو میں میرے پاس ایک صاحب آئے اسی قسم کے, وہ آئے سلام کیا, پھر اس کے بعد ایک ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا. میں نے کہا یہ انگریزی مصافحہ کب سے تم کرنے لگے, یہ ایسے ہاتھ بڑھاتے ہو کہ حدیث میں یہی ہے. میں نے کہا کس حدیث میں ہے ذرا سنا دو. کہا وہ تو مجھے نہیں معلوم, ہمارے مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ حدیث میں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر مجھے تو حدیث معلوم ہے اور بخاری شریف میں حدیث ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صافحنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک نے مجھ سے مصافحہ کیا, وکفی بین کفیہ, میرا ہاتھ رسول پاک کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا. ثم علمنی التشہد, پھر اس کے بعد رسول پاک نے مجھ کو تشہد سکھایا, نماز میں جو التحیات پڑھتے ہیں وہ سکھایا. تو میں نے کہا بولو, مصافحہ کیا مجھ سے رسول پاک نے, میرا ہاتھ حضور کے دو ہاتھ کے بیچ میں تھا, اب کیا بولتے ہو؟ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود کا تو ایک ہی ہاتھ تھا. تو میں نے کہا تم عبداللہ ابن مسعود کے مقلد ہو گئے, رسول پاک نے کئے ہاتھ سے مصافحہ کیا یہ بتا. اس حدیث میں رسول پاک کا عمل کیا ہے, تو عبداللہ ابن مسعود کا عمل دکھا رہا ہے؟ تو اب چپ. میں نے کہا سنا, یہ اس حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک ہی ہاتھ لگایا, وہ تو ادب کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ رسول پاک کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا, یہ ادب ہے. ادب ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کے بیچ میں رسول پاک کا ہاتھ گھرا ہوا تھا, یہ خلاف ادب بات ہوگی. بلکہ میرا ہاتھ رسول پاک کے دونوں ہاتھ دست مبارک سے گھرا تھا, برکتوں میں تھا. جب مصافحہ ایسے کریں گے تو ہر ایک کا ایک ہاتھ دوسرے کے دو ہاتھ کے بیچ میں پڑے گا, ہر ایک کا پڑے گا, ایک ادھر لگے گا ایک ادھر, اور ایسے ہی جو بیچ میں ہے ادھر سے ہاتھ سے ادھر کے ہاتھ سے بیچ میں پڑا. تو وہ انہوں نے ادباً اپنے ایک ہاتھ کا ذکر کیا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ چلو مان لیا کہ ان کا ایک ہی ہاتھ تھا, تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ رسول پاک کا طریقہ چھوڑ دیا جائے؟ اب اس لیے اس کو خاموش ہونا پڑا. میں نے کہا آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ, اہل حدیث ہیں تو آپ کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں گی, کہ نہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے کہا تو پھر ہزاروں ہوگی یا کہ نہیں. میں نے کہا اچھا سینکڑوں کی بات کہ نہیں. میں نے کہا اچھا تو کتنی یاد ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں. میں نے کہا عجب تماشا ہے, تم اہل حدیث ہو اور تمہیں حدیث ایک بھی یاد نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور اسے قرآن کی سورہ فاتحہ بھی یاد نہ ہو. یہ تو ایسے ہی ہے بھائی. جب رسول پاک نے حافظوں کے بارے میں فرمایا کہ اوتیرو یا اہل القرآن, اے قرآن کے حافظو تہجد پڑھا کرو, تو اہل القرآن رسول پاک نے قرآن کے حافظوں کو کہا. تو اب اہل الحدیث جب بولا جائے گا تو حدیث کے حافظوں ہی کو تو بولا جائے گا. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ طرفہ تماشا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بھائی دیکھو اللہ کا شکر ہے میں اہل حدیث تو نہیں ہوں, مگر سینکڑوں کیا ہزاروں حدیثیں اس فقیر کے سینے میں, گناہگار کے دل میں محفوظ ہیں, محفوظ ہیں. اور تم اہل حدیث ہو کر میں نے کہا تم رکوع میں کیا پڑھتے ہو اور کیوں پڑھتے ہو وہ بتاؤ, تم سجدے میں کیا پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو یہ بتاؤ, کون سی حدیث ہے اس کی. کہ وہ سب تو نہیں معلوم. میں نے کہا تب تو کیسے تم حدیث پر عمل کرتے ہو. کہ ہمارے مولانا بتاتے ہیں کہ یہ حدیث میں ایسے ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی تم اپنے مولانا کے مقلد ہوئے, ہم بھی مقلد تم بھی مقلد, فرق اتنا ہے کہ ہم دنیا کے اس زبردست عالم کے مقلد ہیں کہ اس کے زمانے سے لے کر آج تک اس کی ٹکر کا عالم پیدا نہیں. تقوی میں ہمالہ پہاڑ, علم کا بحر زخار, ذہانت اور دیانت میں ایک تیز رو آندھی, یہ شان ان کی. اور ہم اس کے مقلد اور تم ایک ٹٹپجیا ملا کے مقلد. صبح سے شام تک 313 جھوٹ بولے, 515 چٹنگ بازی کرے, تقوی پرہیزگاری بالائے طاق. تو مقلد ہم بھی مقلد تم بھی, مگر یہ قسمت قسمت کی بات ہے کہ تم کو 420 ملا اور ہم کو علم و عرفان, زہد و تقوی, ذہانت و دیانت کا مرقع ملا. یہ کہ نہیں صاحب ہمارے مولوی حدیث سے بتاتے ہیں, تو ہم مولوی کی تقلید نہیں کرتے اس حدیث کی کرتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, اور ابو حنیفہ مہابھارت سے بتاتے ہیں, وید پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, بائبل سے نکال کے وہ بتاتے ہیں. یہی ہے وہ کہاں سے بتاتے ہیں. چپ, کوئی جواب نہیں بنا. میں نے کہا کہ حدیث پر عمل کرنے کی بات ہے تو سنو, مجھے آج تک کوئی اہل حدیث اس بات کا جواب نہ دے سکا کہ حدیث پر عمل کرنا ہوگا. اور تم اہل حدیث ہو اہل فقہ نہیں ہو, اس لیے ایک حدیث بھی چھوڑنی نہیں ہوگی, حدیث پر عمل کرنا پڑے گا. اب کہا ہم لوگ ایسے ہی عمل کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا حدیث میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک نماز شروع کرنے کے وقت اٹھاتے حتی یحاذی ابمہامہ شحمتی الاذن کہ حضور کے دونوں کانوں کی لو مبارک تک انگوٹھے پہنچ جاتے. میں نے کہا ایک حدیث. دوسری حدیث, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یحاذی کفاہ منقبیہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے مقابل آپ کی ہتھیلی آتی. میں نے کہا اب دونوں حدیثیں ہیں, اب یہاں والی کرو گے تو وہ کیوں چھوڑی بتاؤ, اور یہ والا اٹھایا تو وہ بتاؤ کیوں چھوڑا. تمہیں حق کیا ہے کہ کسی حدیث کو چھوڑو, تم تو اہل حدیث ہو, ہم تو اہل فقہ ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں حدیثوں میں اللہ کی تعظیم کس میں زیادہ ہے اور دنیا سے بیزاری کا اظہار کس میں نمایاں ہے, یہ دیکھیں گے تو اس میں ویسا ہم ہاتھ اٹھائیں گے. اور کبھی ضرورت پیش آ گئی ایسی کہ ہاتھ پورا نہیں اٹھ پاتا, سخت جاڑا ہے, چادر لپیٹے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اٹھ ہی نہیں پاتا, تو اب شانے تک اٹھا لیں گے, اتنا ہی اٹھا لیں گے, اب یہاں تک ہاتھ جا ہی نہیں پا رہا تو ہم اپنی نماز کا خشوع خراب نہیں کریں گے, جتنا ہاتھ اٹھ پائے گا اتنا اٹھائیں گے. یہ فقہا کی بات ہے, مگر اہل حدیث کی بات تو ایسے نہیں ہو سکتی, وہ تو اندھا دھن حدیث ہی کی پیروی کرے گا. اس لیے اب مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے, یہ حدیثیں ہیں. عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر صحابہ سے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور براء ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کی تکبیر کہتے یرفع یدیہ, دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے, ثم لا یعود, پھر اس کے بعد نہیں ہاتھ اٹھاتے تھے, بس اسی وقت اٹھاتے تھے. میں نے کہا اب دونوں طرح کی حدیثیں ہیں, کس پر عمل کرو گے بتاؤ؟ کہیں رفع یدین پر. میں نے کہا کیوں, یہ حدیث غلط ہے؟ کہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. میں نے کہا تم اپنے مولوی کو میرے سامنے کھڑا کر دو. میں ترمذی میں بسند صحیح علی شرط مسلم سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی وہ حدیث دکھا دوں گا, تمام رجال مسلم ہیں. پھر اب کیا کرو گے؟ چپ, اب کوئی جواب نہیں. تو اس طرح پر ان کے یہاں یہ بات چلی آ رہی ہے, باپ دادا سے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف, کہ سب کا مسئلہ ایک طرح پر کوئی اختلاف نہیں, وہ سب لوگ ایک طرح, جیسے حنفی سب کے سب ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں, مگر حنفی اور شافعی میں اختلاف ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کیوں؟ قرآن اور حدیث, امام ابو حنیفہ بھی اس سے مطالب اخذ کرتے ہیں, امام شافعی بھی. اب جب استنباط کرنا ہوتا ہے, مسئلہ نکالنا ہوتا ہے, تو اس وقت راستے دو طرح کے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے اختلاف فقہا میں پڑ گیا. مگر اہل حدیث کو آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیے, سب لوگ حدیث پڑھتے ہیں, سب حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں. آج تک اختلاف نہیں پڑا, کیوں نہیں پڑا؟ مقلد ہیں جبھی تو. اگر وہ سب اجتہاد والے ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ اختلاف پڑتا. امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, ان لوگوں میں کیوں اختلاف پڑا؟ کیا یہ لوگ بددیانت تھے, نفس پرست تھے, تمہاری طرح سے کم علم تھے؟ کیا ان کے اندر ذہانت نہیں تھی؟ کیا ان کو قرآن و حدیث سمجھنے کی لیاقت نہیں تھی؟ سب کچھ تھا, مگر اب تمہارے اندر وہ سب نہیں ہے اور اس کے باوجود تم میں کوئی اختلاف نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ ان اہل حدیث لوگوں کا سب سے بڑا امام جو ہندوستان میں سب سے پہلے پیدا ہوا, اسماعیل دہلوی, اس نے اپنی تقویت الایمان میں لکھا, ہر شخص پر فرض ہے کہ قرآن اور حدیث کی تحقیق کرے. ہر شخص پر, یہ ہو وہ ہو, چاہے وہ ہل جوتا ہو, چاہے وہ مٹھائی بناتا ہو, چاہے وہ کپڑے سیتا ہو, چاہے کسی فیکٹری میں نوکر ہو, چاہے وہ کسی آفس کا بابو ہو, یا وہ کسی پارلیمنٹ کا منسٹر ہو یا ممبر ہو, سب پر لازم ہے, فرض ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تحقیق کرے اور اسی تحقیق کے مطابق عمل کرے. جب سب لوگ تحقیق کرنے لگیں گے تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے ہی لوگ جب ایک حدیث پڑھتے ہیں کہیں, بھاگے آتے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں حدیث میں یہ پڑھا, ہم لوگ عمل ایسے کرتے ہیں, کیا مطلب ہوا, کیوں ایسا ہے؟ تو ہم ان کو پھر سمجھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہر آدمی تحقیق کرے گا تو کچھ نئے راستے اس کو سوجنے لگیں گے, اور نئے راستے جہاں سوجے اختلاف پیدا ہوا, اختلاف پیدا ہوا. مگر تماشا یہ ہے کہ شمال و جنوب, شرق و غرب, سب گھوم ڈالو اہل حدیث میں, ہر ایک محقق, اس کے باوجود سب متفق, کسی کا اختلاف نہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ ڈھول جیسا بھی بجاؤ, حقیقت اس بول کی یہی ہے کہ تم سب کے سب یا تو ابن حزم کے مقلد ہو یا شوکانی کے مقلد ہو, سب ایک کسی نہ کسی کے مقلد ہیں. اور امام اعظم پر یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ حدیث پر عمل نہیں کرتے, صحیح صحیح حدیثوں کو انہوں نے چھوڑ دیا, اور انہوں نے یہ فرما دیا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے, میری بات چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کرو. وہ یہ کہتے ہیں, مگر ان کو پتا نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہونے کا مطلب امام ابو حنیفہ کے ہاں کیا ہے. صحیح حدیث میں یہ بھی ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ کئی صحابہ کرام جنگ احد میں شراب پی پی کر گئے اور اسی حال میں شہید ہو گئے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جہاد کے میدان میں شراب پی کر کے مجاہد کو جانا جائز ہے؟ کیا اس سے مسئلہ یہ نکلا؟ صحیح حدیث ہے, مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. جب منسوخ ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہے, اور جب قابل عمل نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح کا معنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں, بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کا مضمون بھی صحیح ثابت ہو, قائم ہو, منسوخ نہ ہو. یہ ضروری ہے. اسی لیے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم جب کوئی فتویٰ دیتے تو میں پورے کوفے اور بغداد کا چکر لگاتا, علماء سے اس کے خلاف حدیثیں اور دلیلیں جمع کرتا. خوب جب دلیلیں جمع ہو جاتی تو میں امام ابو حنیفہ کے پاس آتا اور کہتا, حضرت آپ نے یہ فتویٰ دیا اور یہ حدیث ایسے, یہ حدیث ایسے, یہ دلیل ایسے, یہ دلیل آپ کے خلاف تو سب دلیلیں. فرمایا, تمہاری اس حدیث کا جواب یہ, اس کا جواب یہ, اس دلیل کا جواب یہ, اس دلیل کا جواب یہ, تم کیا سمجھتے ہو؟ ان تمام اہل کوفہ, ان تمام اہل بغداد کے علماء کا علم میرے پاس موجود ہے, میں سب جانتا ہوں. ذہانت کی یہ شان کہ امام سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ دونوں استاد بھائی ہیں, ایک زمانے کے بزرگ ہیں. حضرت حماد رضی اللہ عنہ کے دونوں شاگرد, حدیث میں حضرت عامش کے دونوں شاگرد, مگر ایک مرتبہ ایک شخص آیا, امام ابو حنیفہ سے کہا کہ حضور آج میرا میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا, میں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی خدا کی قسم میں تجھ سے بولوں گا نہیں. تو وہ بھی پلٹ کر بولی کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا خدا کی قسم میں بھی تجھ سے نہ بولوں گی. اب دونوں طرف کی قسم ہو گئی. حضور اب میں کیا کروں, غریب آدمی ہوں, کفارہ قسم کا دے نہیں سکتا, میں بولوں پہلے تو مجھے کفارہ دینا پڑے, بیوی بولے تو اسے کفارہ دینا پڑے, ہم لوگ غریب ہیں, کفارہ دے نہیں پائیں گے, کیا کریں؟ امام اعظم نے فرمایا, جا تو اپنی بیوی سے بات کر,
سبحان اللہ,
کوئی کفارہ نہیں. وہ آدمی, اس کو خیال آیا کہ چلو ایک دوسرے مفتی سے بھی مسئلہ پوچھ لیں. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا, کہتا حضور ایسا ایسا قصہ ہو گیا, میں نے بھی قسم کھائی, جواب میں میری بیوی نے بھی, اب کیا کریں؟ کہا کہ دونوں میں سے ایک کو تو کفارہ دینا پڑے گا, چاہے تم بات کرو گے تم کفارہ دو, وہ بات کرے گی تو وہ کفارہ دے. تو ارے امام ابو حنیفہ تو ایسے بولے ہیں, آپ ایسے بولتے ہیں؟ کہ ہاں ابو حنیفہ ایسے بولے ہیں, ان کے سامنے گواہی دے گا؟ کہ ہاں. چلو آئے جلال میں سفیان ثوری علیہ الرحمہ, فرماتے ہیں ابو حنیفہ غلط غلط فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. کہا کیا ہوا حضرت, کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے اس کو فتوا دیا ہے کہ قسم کھائی اس نے بھی اس کی بیوی نے بھی, اور کفارہ نہیں لگے گا دونوں میں اس کسی کو. کہا کہ بھائی اس سے پوچھئے کہ کیا صورت حال تھی. ہاں کیا صورت حال تھی بتاؤ. تو وہ بولا کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے نہ بولے گی میں تجھ سے نہ بولوں گا. تو اس نے بھی پلٹ کر یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے نہ بولے گا میں نہ بولوں گی. تو امام ابو حنیفہ نے کہا سن تو لیا آپ نے؟ کہا ہاں سن لیا. کہیں کہ تم میں نے تو فتویٰ ٹھیک ہی دیا. کہتے تھے فتویٰ ٹھیک دیا. کہیں کہ جب اس نے قسم کھائی کہ جب تک تو نہ بولے گی میں نہ بولوں گا, اس کے بعد ہی نہ وہ یہ بولی ہے کہ تو جب تک نہیں مجھ سے بولے گا تو وہ تو بول دی اس سے. تب امام سفیان ثوری کہتے ہیں ابو حنیفہ منٹوں میں سیکنڈوں میں جو بات تمہارے ذہن میں آ جاتی ہے برسوں میں ہم پر نہیں کھلتی. سمجھ گیا؟ یہ ذہانت, یہ شاندار انداز حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی یہ چرچا تھا کہ یہ فتویٰ غلط دیتے ہیں, رائے کے مطابق دیتے ہیں, حدیثوں کو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. حج کے لیے تشریف لے گئے, حاضر ہوئے حضرت امام باقر یا حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی. آپ نے دست بوسی قدم بوسی ان کی فرمائی تو انہوں نے دریافت کیا کہاں سے آئے؟ کہا میں عراق سے آیا, میرا نام ابو حنیفہ. کہا ابو حنیفہ تم ہی ہو؟ میرے پاس تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے کہ تم حدیث اور قرآن کے خلاف فتوے دیتے ہو اور اپنی رائے اور قیاس پر تم فتویٰ دیتے ہو. یا حضور یہ شکایت آپ تک پہنچی؟ کہا ہاں. کہا حضور تب میں عرض کرتا ہوں, آپ بتائیں کہ روزہ زیادہ اہم ہے کہ نماز؟ شریعت میں مرتبہ نماز کا زیادہ ہے اور تاکید نماز کی زیادہ ہے یا روزے کی؟ تو فرمایا انہوں نے کہ نماز کی. میں کہا تب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تب تو قیاس یہ چاہتا ہے, رائے اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ حیض والی عورت جب حیض سے فارغ ہو تو نماز کی قضا کرے کیونکہ وہ اہم ہے, اور روزے کی قضا نہ کرے. مگر میں تو فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ روزے کی قضا کرے, نماز کی قضا نہیں. اب آپ بتائیں. فرمایا آپ یہ بھی بتائیں پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی؟ کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. کہا تب تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ آدمی جب جب پیشاب کرے تب تب غسل کرے, منی کے نکلنے سے غسل واجب نہ ہو. مگر میں فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ منی کے نکلنے پر غسل ہے, پیشاب پر وضو ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت؟ کہیں کہ مرد. فرمایا تب تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ عورت کو وراثت, لڑکے کو, لڑکی کو وراثت لڑکے کے مقابلے میں ڈبل ملے. مگر فتویٰ میں یہ دیتا ہوں کہ دو لڑکی کے برابر ایک لڑکے کو ملے, کیونکہ اللہ نے یہی حکم دیا. تو حضرت امام جعفر نے لپک کر ان کی پیشانی چوم لی اور کہا کہ میرے پاس تمہارے بارے میں غلط خبر آئی. اب آپ, وہ اس زمانے میں بھی شہرا تھا, اس زمانے میں بھی, اور استنباط کی قوت کا یہ عالم کہ حضرت سیدنا اعمش امام اعمش جو محدثین کے امام ہیں, امام بخاری کے دادا استاد ہیں, بخاری شریف میں کم سے کم ایک چوتھائی یا اس کے قریب قریب حدیثیں امام اعمش کے واسطے سے ہیں. امام اعمش کے پاس امام ابو حنیفہ حدیث پڑھتی تھی. ایک روز 10 سوال آئے حضرت امام اعمش کے پاس کہ اس یہ ایک سوال یہ سوال یہ سوال یہ سوال, ہر سوال کے جواب میں کہتے میں لا دی میں نہیں جانتا, اس کا جواب مجھے معلوم نہیں, اس کا جواب مجھے معلوم نہیں, دسوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں. کہہ دیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا اجازت ہو تو میں سب کا جواب دوں. ہاں بتاؤ, پہلے سوال کا جواب یہ, دوسرے کا یہ, تیسرے کا یہ, چوتھے کا یہ, پانچویں کا یہ, ایک ایک سوال کا جواب دے دیا. تو حضرت اعمش حیرت میں پوچھتے ہیں کہاں سے یہ تم کو مسئلہ ملا؟ کہا آپ ہی نے تو مجھ کو فلاں دن یہ حدیث سنائی تھی جس سے پہلا مسئلہ ثابت ہوتا ہے, فلاں دن وہ حدیث سنائی تھی اس سے دوسرا. ان کی ایک ایک حدیث سنا کر مسئلے کو ثابت کر دیا. اعمش بولے کہ یا معاشر الفقہا انتم اطباء انتم الاطباء ونحن الصیادلۃ وانت یا ابا حنیفہ اخذت بکلا الطرفین حظا وافرا. اے فقیہ تم لوگ تو ڈاکٹر ہو, ہم لوگ میڈیکل حال والے ہیں, دوائیں ہر طرح کی ہیں مگر کون سی دوا کہاں لگے گی ہمیں نہیں معلوم, تم لوگ ڈاکٹر ہو تمہیں سب معلوم. اور اے ابو حنیفہ آپ نے تو دونوں طرف سے پورا حصہ لیا, پورا میڈیکل حال بھی آپ کے پاس ہے اور زبردست ڈاکٹر بھی آپ ہیں, سب ہیں. میں نے 2 سال میں جو حدیثیں تم کو سنائی تم ابھی سب سنائے دے رہے ہو. یہ شان امام ابو حنیفہ کی. مگر چیہ میں غیر مقلد لوگ کہتے ہیں کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں. سمجھ گئے؟ ابو حنیفہ کو کتنی حدیثیں؟ صرف 17 یاد تھی. مجھ سے ایک غیر مقلد بولا, میں نے کہا کہ ابن خلدون نے کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہے ضرور مگر اس میں لکھا ہے قیلا, بعض دشمنوں نے کہا ہے اور پھر اس کے بعد لکھا کہ یہ بات غلط ہے. ابو حنیفہ بہت بڑے حافظ الحدیث تھے. اب ابن خلدون کا ذکر کرتے ہیں, امام بخاری کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ امام بخاری نے محدثین کے تذکرے میں ایک کتاب لکھی ہے تاریخ کبیر, اس میں امام ابو حنیفہ کا نام ذکر ہے, امام شافعی کا نام ذکر ہی نہیں کیا. اب مجھے بتاؤ اگر امام بخاری کی نظر میں امام ابو حنیفہ امام شافعی سے بڑے محدث نہیں تھے تو پھر ان کا نام ذکر کرنے کے بجائے ان کا کیوں ذکر کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ابو حنیفہ بہت بڑے محدث تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیقی نے جگہ جگہ کلام کیا ہے مگر بیقی کے اس سارے کلام کا جواب ہمارے ائمہ نے, جیسے امام بدر الدین عینی نے, امام ابن ترکمانی نے ان لوگوں نے بھرپور جواب دے دے کر کے امام بیہقی کے اوپر سکہ طاری کر دیا، جہاں پر امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں کی گئیں۔ اب آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ خود تو کچھ نہیں جانتے، اپنے ٹٹ پجیا مولویوں کے مقلد ہوتے ہیں، مگر فتنے کھڑے کرنے میں بہت بڑے ماہر ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں ایک بخار کا تعویذ نقل ہے، اور میں نے بھی وہ تعویذ بخار کے لوگوں کو لکھ کر کے دیا، بخار اتر گیا۔ یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے تب اگر تو در بدنے فلاں ابن فلاں باشی، در عذاب قاضی شوکانی گرفتار خواہی شد۔ اے بخار، اگر تو فلاں ابن فلاں کے بدن میں رہے گا تو قاضی شوکانی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ تعویذ پہنایا، بخار بھاگا۔ یہ ان کے امام ہیں قاضی شوکانی، جگہ جگہ اپنی نائل الاوتار میں امام اعظم کے اوپر تان تشریح کی، اور بالکل پھوہڑ انداز میں، جس کے اندر کوئی علمی جان نہیں۔ اب آئیے ایک مثال دیتا ہوں کہ حدیث مسرات، یعنی ایسی بکری جس کے تھن میں دودھ روک دیا جائے اور اس کو دوہا نہ جائے، پھر بیچنے کے لیے مارکیٹ میں اس بکری کو لائیں کہ اس کا تھن بڑا بڑا دیکھ کر آدمی دھوکے میں آ کر کیا کرے، اس کو بڑے دام پر خرید لے، اچھے دام پر خرید لے۔ تو حدیث شریف میں آیا، بخاری مسلم وغیرہ بہت سی کتابوں میں ہے یہ حدیث، کہ من اشترى شاة مسراة فهو بالخيار ثلاثة ایام، جس نے دودھ روکی ہوئی تھن میں دودھ روکے ہوئی بکری کو خریدا، 3 دن تک اس کو یہ اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کو لے لے، اور اگر چاہے تو اسے واپس کرے، ورد معها تمرن او صاعا من تمر او شعير غير ثمرا، اس کے ساتھ بکری کو بھی واپس کرے اور بکری کے ساتھ ایک سا کھجور یا ایک سا جو واپس کرے، گیہوں نہیں، وہ دام ہوا، باقی واپس کرو، اور یا تو وہ بکری کو واپس کر دے اور اپنا پیسہ لے لے، جتنا دودھ دوہا پیا اس کا کوئی بدلے میں نہیں ملے۔ حدیث میں آئے کہ جو کچھ دودھ پیا کھایا اس کے بدلے میں اس کو ایک سا کھجور یا ایک سا جو واپس کرے۔ امام اعظم کہتے ہیں کچھ واپس نہ کرے۔ اب شوکانی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، یعنی امام ابو حنیفہ کے بارے میں، کہ آپ یہ کہاں سے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنی رائے سے کہتا ہوں کہ تمہاری رائے کے خلاف اگر حدیث ہو تو کیا کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں گا۔ پھر کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی غلط بات کہتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، امام اعظم نے کہیں یہ بات نہیں کہی، یہ شوکانی کا جھوٹ ہے، فریب ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اتنے دنوں تک بکری کو چارہ کھلایا، اس کا کون پیسہ دے گا؟ اس کا پیسہ کون دے گا؟ پھر وہ بکری اگر اسی کے قبضے میں مر جاتی تو کس کے پیسے سے مرتی؟ بیچنے والے کے پیسے سے یا خریدار کے پیسے سے مری؟ کس کی مری؟ خریدار کے. امام اعظم کہتے ہیں حدیث صحیح رسول پاک کی موجود ہے، الخراج بالزمان، نفع وہی لے گا جو مال کا ضامن ہوتا ہے. تو بکری مرتی تو اس مشتری کے مال سے مرتی، تو بکری کا ضامن یہ ہوا. رسول پاک فرماتے ہیں اس سے جو کچھ پیداوار ہوئی اس کو وہی لے گا جو اس کا ضامن ہے. تو اب اس حدیث کا جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ امام اعظم بلا وجہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، اور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں قضیت و خصوص لا عموم لا، وہ ایک خاص طرح پر کسی خاص صحابی کو حضور نے وہ حکم دیا تھا کہ تم یہ بکری خرید کر لائے، اس میں تمہیں دھوکا ہوا، لے جاؤ واپس کرو اور اتنا غلہ بھی اس کو دو. یہ رسول پاک نے ایک خاص آدمی کو حکم دیا. خاص آدمی کو کوئی حکم دینا یہ حکم عام نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول پاک نے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے ایک موقع پہ کہہ دیا، خزیمہ تیری گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ اب تیری گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر. اب جو مولانا، جو حافظ جی، جو اہل حدیث مل جائیں، تیری گواہی دو مردوں کے برابر، تیری گواہی دو مردوں کے برابر، یہ مطلب ہے. وہ ایک آدمی کے لیے حکم ہے، جیسے رسول پاک نے فرمایا کہ حضرت حدیث شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بقر عید کے موقع پر، آج کے دن ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے. جس شخص نے اس طریقے پر اپنی قربانی کی فقط اصاب النسب، تو اس کی قربانی ٹھیک ٹھیک ہو گئی، اور جس نے نماز کے پہلے قربانی کی فانما ہی شات لحم، گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح ہو گئی. بس یہ رسول پاک نے فرمایا. تو حضرت ابن نیار کھڑے ہو گئے، جو حضرت برا ابن عازب کے مامو ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو یہ جانتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، اللہ نے ہم لوگوں کی مہمانی کا دن مقرر کیا ہے، اس لیے میں نے صبح ہی اپنی قربانی کر دی، اور اب میں نماز پڑھنے آیا ہوں، قربانی کی، گوشت اپنے پڑوسیوں کو کھلایا، خود بھی کھایا اور بال بچوں کو کھلایا، اور اب آیا ہوں نماز پڑھنے. فرمایا تلک شات لحم، تمہاری وہ بکری گوشت کھانے کے لیے ہوئی، قربانی نہ ہوئی. کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اب کوئی جانور نہیں، میں کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا وحی انکا، اس کی قربانی تم اپنی طرف سے کر دو، اس بچے ہی سے. انما تجزی عنک ولن تجزی عن احد بعدک، تمہاری طرف سے اس کی قربانی ہو جائے گی، تمہارے علاوہ اور کسی کی نہیں ہوگی. تو یہ قضیت و خصوص لا عموم لہا، یہ ایک خاص شخص کے لیے مسئلہ ہے، اس میں عموم نہیں، سب کو نہیں ہے. اسی طریقے پر یہ مسرات کی بکری کی حدیث جو بخاری وغیرہ میں ہے، اس کا بھی قضیہ خصوص ہے، کیونکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر جو حکم میرے آقا نے بتایا وہ ہے الخراج بالزمان، اس کے اعتبار سے فتویٰ ہوگا. تو دانت سارے جھڑ گئے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. الحاصل یہ ہے کہ میں نے بارہا چیلنج کیا کہ کوئی اہل حدیث ہو تو دو رکعت نماز نہیں ایک ہی رکعت حدیث کے مطابق ادا کر کے دکھا دے. اگر ہے جوان تو آئے سامنے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حیض میں کسی نے طلاق ایک نہیں 101 دے دی تب بھی ایک طلاق بھی نہ پڑے گی. یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں. اور بخاری شریف میں کیا حدیث ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد حضرت عمر ابن خطاب نے جا کر خبر دی کہ میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کے حال میں طلاق دے دی. تو رسول پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا مرحو لیراجعہا، اس کو حکم دو کہ رجعت کرے، اپنی بیوی سے رجعت کرے، واپس لے. تو یہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑی. میں نے کہا کہ اس حدیث میں حکم ہے رجعت کرے، جب طلاق نہیں پڑی تو رجعت کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ پڑی نہیں تو رجعت کا کیا ہو مسئلہ؟ پھر اسی حدیث میں بخاری شریف کے اندر یہ بھی ذکر ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول پاک نے حیض کی طلاق کو طلاق گنا؟ اعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاقا، حیض کے زمانے میں جو طلاق دی تھی کیا وہ طلاق حضور نے مانی گنی؟ کیا کیوں نہ گنتے، رسول پاک نے گنا. اگر عمر کا بیٹا کوئی حماقت کرے تو وہ حماقت نہیں مانی جائے گی. اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے اس کو طلاق شمار کیا اور اسی لیے رجعت کا حکم بھی دیا، مگر ان باولے لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے. کہتے ہیں اہل حدیث اور عمل کرتے ہیں خود اپنی رائے پر، حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بچائے. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ حدیثوں سے مسائل کے استنباط کرنے کے نہ اصول ہیں، نہ قواعد ہیں، نہ ضوابط ہیں، بس جو آیا دیکھ لیا. جب حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو تعارض کے وقت کیا کیا جائے، اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی قاعدہ نہیں. ناسخ منسوخ کی اگر تاریخ مقرر نہ ہو رہی ہو کہ ان دونوں حدیثوں میں کون پہلی کون بعد کی، تو اب ان کا من ہے جس کو چاہیں منسوخ کہہ دیں، جس کو چاہیں ناسخ کر دیں، یہ ان اپنی من مانی. حالانکہ یہ شریعت من مانی نہیں ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط ہیں. اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں کون عام ہے کون خاص ہے. اگر عام ہے تو اس پر عمل کریں گے، خاص کو قضیت و خصوصی میں رکھیں گے. اور اگر ایسا ہے کہ دو عام میں تعارض ہو جائے تو تاریخ جانچیں گے، اور تاریخ سے بھی اگر متعین نہ ہو سکے تو صحابہ کا عمل دیکھیں گے. صحابہ کا عمل میں بھی اگر تعارض ہو جائے کہ ایک صحابی اس طرح عمل کرتے ہیں ایک صحابی اس طرح، تو فرماتے ہیں فَنُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا بِالْقِيَاسِ، تو ان میں سے ایک کو قیاس سے ہم ترجیح دیں گے. امام شافعی تو کہتے ہیں کہ اگر تعارض دفع نہ ہو سکے فَنَحْمَلُ عَلَى الْقِيَاسِ، ہم قیاس پر عمل کریں گے. امام اعظم کہتے ہیں نہیں، ہم قیاس پر عمل نہیں کریں گے،
انہی دو حدیثوں میں سے ایک پر عمل کریں گے، البتہ قیاس سے ان میں سے ایک کو ترجیح دیں گے، ہم کوئی تیسرا راستہ نہیں نکالیں گے. یہ شان ہے امام اعظم کے عمل بالحدیث کی. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تمام الفاظ کی قسمیں مقرر کی گئیں، کون خاص ہے، کون عام ہے، کون مشترک ہے، کون معول ہے، کون سی عبارت نص ہے، کون سی ظاہر ہے، کون سی خفی ہے، کون سی مشکل ہے، کون سی مفسر ہے، کون سی محکم ہے. پھر قسمیں تخصیص کی گئی ہے کہ عام مخصوص من البعض ہے، کون کیسی ہے، سب کے بارے میں ایک اصول ان کے یہاں متعین. اور وہ اصول طبیعت سے نہیں بنایا ہے، اس کو بھی قرآن اور حدیث سے عقد کیا. اصول استنباط بھی قرآن اور حدیث سے ہیں. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، جہاں جہاں وہ ایسا حکم پایا جائے گا وہاں وہاں ایسا ہی فتویٰ دیا جائے گا، یہی حکم پہنچایا جائے گا. امام اعظم کہتے ہیں، اب دیکھیے حدیث شریف، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں سے گزرے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں بھی یہ حدیث ہے، کتاب التفسیر میں بالکل پہلی حدیث. ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی فی المسجد، مسجد نبوی میں میں نماز پڑھ رہا تھا، فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے رسول پاک گزرے، فنادانی، تو رسول پاک نے مجھے پکارا، بلایا، تو کہتے ہیں جلدی سے میں نماز پوری کر کے پہنچا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اینا کنتا، اب تک کہاں تھے، کیوں دیر لگائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پوری کر کے آیا. اب دیکھیے عذر کتنا صحیح پیش کیا. کوئی بھی استاد، پیر، ماں باپ، بزرگ، بادشاہ، کوئی بھی بلائے تو نماز پوری کر کے جائیں، یہی حکم ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز پوری کر کے آیا ہوں. تو رسول پاک نے اس جواب کو قبول نہیں کیا، فرمایا الم یقل اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ کی طرف لپکو اور رسول کی طرف جب رسول تم کو پکاریں. اذا دعاکم، کلما دعاکم نہیں ہے، کلما ہوتا تو عام ہوتا کہ جب جب پکاریں، اذا دعاکم جب پکاریں رسول تو تم آؤ. تو حضور کیا بتا رہے ہیں، جب پکاریں، تم نماز پڑھ رہے تھے تب بھی آنا چاہیے تھا، میں نے پکارا تو کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، نماز کے حال میں آنا چاہیے. اسی لیے تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو رسول پاک پکاریں تو اسی نماز کے دوران آدمی کو رسول پاک کی خدمت میں آنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ چلے گا، آئے گا حضور کی خدمت میں، قبلہ بھی بدل جائے گا، جب بھی وہ نماز ہی میں رہے گا، نماز ٹوٹے گی نہیں. اور لوگ تو کہتے ہیں ٹوٹ جائے گی، مگر ٹوٹے کہ نہ ٹوٹے، آنا تو واجب ہوا نماز چھوڑ کر. تو اب اذا دعاکم، لفظ اذا مطلق ہے، اور اس مطلق کو اتنے اطلاق پر رکھا کہ کسی حال میں رہو، کھاتے رہو تب بھی پکاریں تو آؤ، اگر تم سو رہے ہو پکار دیں، سنائی دے دے تو فوراً جاؤ، اور اگر تم
غسل کر رہے ہو تو اسی حال میں آؤ کہ اپنا دو جلدی سے بدن چھپاؤ اور حاضری دو. تم کسی بھی کام میں نماز میں رہو تب بھی آؤ. تو اب مطلق کو کا یہ حکم امام ابو حنیفہ نے کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں نکالا کہ المطلق یجری علی اطلاقی؟ مگر ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اب یہاں سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا جو ان تمام غیر مقلدوں بلکہ تمام وہابیوں کی کھوپڑی چنکا دے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی اہم, اتنی ضروری اور اتنی ایمانی ہے کہ نماز جو خالص اللہ کی عبادت اور اللہ کی تعظیم ہے اس نماز کو چھوڑ کر رسول کی تعظیم میں آؤ. یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ رسول پاک کی عظمت کتنی ہے, کتنی تعظیم ہو؟ تو یہ ان وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ لوگ تو حدیث کیا جانیں گے, حدیث کا ترجمہ بھی نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں ایک بڑے بزرگ عالم میرے والد ماجد کے ابتدائی شاگردوں میں اور حضور صد اللہ فاضل علی رحمہ کے شاگردوں میں بھی ہوتے تھے, حضرت علامہ مفتی عتیق الرحمن صاحب علی رحمہ, وہ رہتے تھے نیپال اور ادھر ہندوستان کا ضلع بستی, دونوں کے بارڈر پہ رہتے تھے. بستی ضلع میں ایک جگہ ہے بڑھنی, وہاں رہتے تھے. اور نیپال سے بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بستی, یہ بڑھنی کی آبادی جو ہندوستان میں ہے اور اس دیوار کے پاس آبادی وہ جھنڈا نگر کی جو نیپال میں ہے, اور بیچ میں اتنا بڑا میدان ہے بس جتنا یہ مسجد کا ہے, اس سے زیادہ نہیں کم تو ہوگا. تو اب وہاں سے دعوت آئی تھی نیپال سے کہ آپ میلا شریف ہمارے یہاں پڑھیے. تو آپ چلے جھنڈا نگر جا رہے تھے, جیسی جھنڈا نگر میں پہنچے تو ایک آدمی کو کھیت میں دیکھا کہ ایسے ہاتھ باندھے ہوئے جھوم جھوم کر کچھ کر رہا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ایسے سے جھوم رہا ہے خوب, اور رکوع میں گیا تو اس میں بھی, اور سجدے میں گیا تو اس میں بھی خوب جھوم رہا. آپ کھڑے ہو گئے, بعد میں اس نے سلام پھیرا تو کہتے ہیں بھائی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہیں یہ نماز پڑھنے کا کون سا انداز, تم ایکسرسائز کر رہے تھے کیا؟ کوئی خیال نہیں, نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا. کہیں یہ نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ؟ کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے. کہ میں نے تو اتنے زمانے سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھا میں نے. کہ ارے واہ مولانا, آپ کو کیا ملے گی, حدیث تو اہل حدیث لوگوں کی بات ہے, بخاری میں ہے. کہ ارے بخاری تو میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں, کہیں مجھے یہ حدیث نہیں ملی. کہا نہیں آپ کو نہیں ملے گی. کہا اچھا کہاں ہے, تم لے آؤ. تو بھاگا ہوا گیا بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی کی لے کر آیا, اس میں بخاری کے حوالے سے حضرت انس کی یہ حدیث تھی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الصلاۃ فی تمام, جس کا میری زبان میں ترجمہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھتے تھے مگر پوری مکمل. یہ تو اس میں دو کالم میں ایک ایک پیج تھا, ایک کالم میں عربی ایک میں اردو, اور پرانے زمانے کی اردو کی لکھاوٹ جس میں یہ اور بڑیے دونوں ایک ہی طرح لکھی جاتی تھی. ہے لکھتے تھے تو ہی بھی پڑھ سکتے تھے, ہے بھی, اور کبھی ہی لکھتے تھے تو ہے بھی پڑھ سکتے ہو اور بڑیے بھی کھینچ دیتے تھے پرانے زمانے میں لکھنے کا یہ طریقہ تھا اسی طرح کی تحریر تو کہا کہ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے کیا کیا ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے ارے بے وقوف یہ کہاں لکھا ہل کے پڑھتے ہلکی پڑھتے تھے تو ہل کے کہتا ہے یخففو کے معنی ہلکی تو یہ ہیں اہل حدیث لوگ کہ حدیث کیا جانیں گے حدیث کا ترجمہ پڑھنے کا بھی ان کو سلیقہ نہیں تو یہ ہیں ایسے لوگ اللہ تعالی ان لوگوں سے ہم کو بچا کر رکھے ان کے عقائد ہمارے عقائد سے بہت مختلف ہیں یہ لوگ رسول پاک کے لیے جو علم غیب مانے اس کو مشرک کہتے ہیں جو رسول پاک کے لیے یہ مانے کہ دنیا میں حضور کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں تو اس کو بھی یہ مشرک کہتے ہیں اور یہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکتے ہیں وہ مشرک ہے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام انسانوں کے جیسے ہیں اور بس فرق چھوٹے اور بڑے بھائی کا ہے یعنی باپ بیٹے کا بھی فرق نہیں ہے بس چھوٹے بڑے بھائی کا فرق ہے باپ بیٹے کا فرق تو ہوتا ہے ایک جو بھائی کے فرق سے زیادہ اونچا ہوتا ہے مگر یہ بس چھوٹے بڑے بھائی کا فرق رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں اب میں ایک ایک حدیث اس سلسلے میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے ایک روز پہلے میدان بدر میں ایک کھجور کی لکڑی لے کر آئے نشان لگایا یہاں پر ابو جہل گرے گا یہاں نشان لگایا یہاں امیہ مرے گا ایک جگہ نشان لگایا یہاں پر قطبہ مرے گا ایک ایک کا نشان لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جس کے لیے رسول پاک نے جہاں نشان لگایا تھا اس کی لاش اسی جگہ نشان میں تھی وہ ادھر ادھر نہ ہو سکا یہ غیب کی خبر ہے لا تدری نفس بأی ارض تموت کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا مگر رسول پاک فرمانا یہاں مرے گا یہاں مرے گا وہ یہاں مرے گا وہاں مرے گا ہے علم غیب یہ معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں فرمایا ابو ہریرہ یہ صدقات کا مال ہے مسجد کے کونے میں رکھ دیا گیا تم اس کی حفاظت کرنا وہ حفاظت پر مقرر ہو گئے رات کے وقت آدھی رات کے بعد کوئی شخص آیا چادر پھیلائی اس میں سے نکالنے لگا ابو ہریرہ نے کلائی پکڑ لی تو یہ کیا کرتا ہے خدا کی قسم اس سے ایک حبہ رسول پاک کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا اب میں تجھے رسول پاک کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تو مجرم ہے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں مجبور تھا انہوں نے کہا کچھ بھی ہو میں تجھے پیش کروں گا تو اس نے قسمیں کھائیں جم کر کے کہ اے ابو ہریرہ میں پکی قسم کھاتا ہوں اب کبھی نہیں آؤں گا مجھے معاف کر دو چھوڑ دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے جب تشریف لائے نماز پڑھا چکے تو ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں ما فعل اسیرک بالبارحہ تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، قسم کھا گیا۔ فرمایا لقد کذبک و سیاتی غدن، تم سے جھوٹ بول گیا ہے، کل پھر آئے گا۔ اب بولو کل کی خبر رسول پاک نے دی کہ نہیں؟ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، کل کیا کرے گا، کل کی خبر دی۔ پھر اس حدیث کو آگے بڑھاؤں تو دو مرتبہ اور بھی کہا کہ کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا۔ حضور نے یہ فرمایا کل میں یہ پرچم، بخاری شریف میں ہے، یہ پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس پر خیبر فتح ہوگا، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ تو حضور نے دو باتیں اس میں بتائیں، کل پرچم ایک شخص کو دیں گے، تو دیا مولا علی کو، اور یہ بھی کہ کل خیبر فتح ہوگا۔ دونوں باتیں ہوئیں کہ نہیں؟ تو رسول پاک یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر اور بھی میں بات آگے بڑھاؤں تو بہت سی حدیثیں۔ پھر چلیے، حضرت عمر تو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو قیامت تک کی تمام باتیں منبر پر کھڑے ہو کر کے بتا دی تھی، آنے والی تمام باتیں۔ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہاں تک کہ حضور نے بتایا تھا کہ ایک چڑیا اس طرح سے آسمان پر سے گزرے گی تو دیکھتے ہیں ارے یہ وہی چڑیا ہے جس کو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ یہ ایسے گزرے گی، یہ دیکھو۔ تو ایک ایک چیز میرے آقا نے بتائی، اختیارات، سبحان اللہ، یہ چاند کو کس نے دو ٹکڑے کیا تھا، کوئی اختیار تھا کہ نہیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ فرمایا چادر پھیلا دو، چادر اتاری، پھیلا دی۔ حضور نے دونوں لب ایسے ملا کر اڈیل دیا، فرمایا ضمہ الی صدرک یا ابا ہریرہ، سینے سے لگا لو اے ابو ہریرہ، سینے سے لگا لیا۔ فرماتے ہیں بخاری شریف کے الفاظ، فما نسیت بعد شیئا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے سے چادر لگائی تو حضور کی بات، جو کچھ حدیثیں میں نے سنی تھی ان میں سے ایک لفظ بھی بھولا نہیں، سب یاد آ گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی نہ بھولا۔ اختیار ہے، حاجت روائی کا اختیار ہے نبی پاک کو۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں پوچھتے یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ بھی خالی تھا، چادر میں بھی کچھ نہیں دکھ رہا ہے، کیا دیا آپ نے کہ میں چادر کو سینے سے لگاؤں؟ کیوں کیوں نہیں پوچھا؟ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے، وہ صحابی ہیں، وہابی نہیں، وہ جانتے تھے کہ رسول صرف غیب جانتے نہیں ہیں، خزانے غیب بانٹتے بھی ہیں، یہ انہوں نے دکھا۔ پھر عبداللہ ابن عتیق کی حدیث بخاری شریف میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات نہ معلوم کتنی جگہ یہ ہے، مغازی میں کم سے کم پانچ جگہ ہے۔ پھر کتاب الجہاد اور دوسری جگہوں پر دیکھتے رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے پر مجھے مامور کیا، میں اس کے بالا خانے پر، حدیث کو میں سمیٹ رہا ہوں، بالا خانے پہ چڑھا تھا، آدھی رات کے بعد اندھیرے میں اس کو میں نے قتل کیا۔ اب میں وہاں سے واپس آنے لگا، بھول گیا کہ میں چھت پر ہوں، सरपट भागा, सीढ़ी में गिरा तो लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, पिंडली दो टुकड़े हो गई, पिंडली की हड्डी टूट गई। कोई डॉक्टर साहब होते, एक्सरे कराते, ये वो सब, कितनी मर्तबा उस पर प्लास्टर चलता, कोई ना कोई चूरा इधर उधर हो जाता। ये इन्होंने इमामा कसा, किसी सूरत मदीने पाक हाजिर हुए। रसूल पाक से अर्ज की, या रसूल अल्लाह कतल अल्लाह अदुवका, अल्लाह ने आपके दुश्मन का खात्मा कर दिया, मगर मेरी पिंडली भी तो दो टुकड़े हो गई। फरमाया रिजलका, अपना पांव कोशिश करके बढ़ाओ मेरी तरफ। तो कहते मैंने बढ़ाया, समसाहा बेयदे ही, हुजूर ने एक मर्तबा हाथ फेर दिया। कहते अन्नहा लम अश्तके, जैसे कि कभी मुझे कोई इस कोई तकलीफ ही न थी, कभी चोट ही नहीं लगी थी, सारा दर्द दूर हो गया, हड्डी के पुर्जे पुर्जे अपनी जगह पर एक रात हो गए। ये शान, बोलो मुश्किल कुशाई हाजत रवाई ये सब है कि नहीं? ऐसे कितने वाकयात, अगर वो बयान करूं सुबह हो जाए। ये मेरा मुख्तसर सा इल्म, मगर ये कहते हैं कि रसूल पाक हमारे जैसे बशर थे, कि कुरान में फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ प्यारे महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। तो देखो हुजूर को ऐलान करने का हुक्म हुआ कि मेरे तुम्हारे जैसा बशर हूं। बेवकूफों को यह भी समझ में ना आया कि रसूल पाक को अल्लाह ने फरमाया इन्नक अला खुलुकिन अजीम, अखलाक के सबसे ऊंचे मर्तबे पर मेरे आका फाइज थे। तो अब अखलाक का ये बेहतर तरीका अल्लाह ने तालीम दिया कि तवाज़ु से ये कहो, तवाज़ु हुस्ने खुल्क है कि नहीं? और तवाज़ु की शान यह है कि मैं कहता हूं अपने बारे में, मैं अल्लाह का एक गुनाहगार पापी बंदा हूं। मगर मेरे शागिर्द भी कहने लगे कि अरे भाई हमारे उस्ताद साहब बड़े गुनाहगार पापी हैं। वो खुद कहते थे कि मैं बड़ा गुनाहगार पापी हूं। तो अब क्या इसको लोग कहेंगे कि बड़ा मुतीओ फरमा बरदार शागिर्द है? लोग कहेंगे उनकी तवाज़ो थी जो ये कहा, और तुम्हारी तवाज़ो की शान ये होती है खुद कहो तो ये बड़ाई है, दूसरे कहें तो तौहीन है। समझ में आई कि नहीं बात? कि दूसरे उसी लफ्ज को दोहरा दें तो तौहीन है। तो नबी पाक को तवाज़ो का ये हुक्म दिया। और फिर मैं कहता हूं कि कुरान मजीद की तरतीब बिला वजह नहीं है, तरतीब अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक, तरतीब का भी तो कोई फायदा है, है? वरना जैसे उतरा कुरान उसी तरह से पहले बाद में बाद में बाद में ऐसे रखा जाता। सूरह तौबा बहुत बाद में उतरी और सूरह इज़ा जाआ सबसे बाद में उतरी, तो इसी तरतीब से इसको लिखना चाहिए था। मगर सूरह खुलौज बिरब्बिल फलक खुलौज बिरब्बिन्नास बहुत पहले उतरी और वो सबसे अखीर में रखी गई। तो अब बोलिए ये तरतीब हुजूर ने जो लौहे महफूज के मुताबिक रखवाई है ये बेमाना तो नहीं है? उसका भी कोई फायदा है। अब 16वें पारे में फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, और 17वें पारे में क्या फरमाया وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, अरे ये जालिम है जो छुप छुप कर कहते हैं کہ تمہارے جیسے یہ بشر ہیں. قرآن نے رسول پاک کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ ظالم ہے. چھپ کے کہتے تھے, اور جو چھاپ کے کہتا ہے, منبر پہ کہتا ہے, اعلان کر کے کہتا ہے, تو کتنا بڑا ظالم ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ خود رسول پاک نے مسلسل روزہ رکھنا شروع کیا تو صحابہ نے بھی ویسے ہی رکھا. اب ان کو غشی آنے لگی, دو روز تین روز کے بعد کتنے لوگ گر گر گئے. تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا کیا حال؟ کہ یا رسول اللہ جیسے مسلسل دن رات کا روزہ آپ رکھتے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں. فرمایا لَقْتُكَ حَيَّتُكُمْ, میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. اَيُّكُمْ مِثْلِي, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ دونوں باتیں کہہ دی, میں تمہارے جیسا نہیں اور تم میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ میں تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں. تو یہ فرمایا لَتُو كَحَيَّتِكُمْ اَيُّكُمْ مِثْلِي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, بے کھائے پیے میرے بدن میں طاقت دیتا. تو یہ شان ہے کہ خود فرما رہے ہیں. اس طرح پر اور بھی جگہوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا ان لوگوں کی یہ عادت. اب آؤ, تم لوگ کس گنتی شمار میں اور یہ لوگ کہاں جہنم کے کیڑے, ان کی بات کرتے ہیں آپ. یہ ہیں سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی, جن کی حیبت اور دبدبے کی دبدبے اور ان کی شوکت کا شان کی شان آج تک دنیا میں چمک رہی ہے. اپنے تو اپنے, غیر بھی ان کی شوکت, ان کے علمی وقار, ان کے حسن تدبیر اور ان کی قوت علمی قوت فکری سب کے قائل ہیں. غیر بھی وہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرماتے کیا ہے, بخاری شریف اٹھائیے, جب ان کو وہ زخم لگا دیا گیا جس میں آپ کی وفات ہوئی, تو فرماتے ہیں میرے اوپر کئی قسم کے دور گزرے. ایک وقت وہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جانی دشمن تھا, میں اگر قابو پاتا تو انہیں قتل کر دیتا. اس وقت اگر میں مر جاتا تو جہنم کے ادھر میرا ٹھکانہ نہیں تھا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے مجھے رسول پاک پر ایمان لانے کا شرف دیا اور میں اسلام میں نے قبول کیا اور میں ان کے ساتھ کیسے رہتا. فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ, یہ لفظ ہیں ان کے, فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ, تو میں ان کا غلام تھا, ان کا نوکر چاکر تھا, اس طرح سے میں تھا. اگر اس وقت میں مرتا تو یقیناً جنت کے ادھر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. سنیں تو یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا یہ لفظ, یہ لفظ آپ کنت عبدہ وخادمہ, یہ بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے. ان لوگوں کو نہیں ملتا. کوئی عبد الرسول اپنے کو کہہ دے تو کھڑا مشرک ان لوگوں کے نزدیک. اس لیے بھائیو ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں, حدیث پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں, عقیدہ بھی رکھتے ہیں, اور یہ اہل حدیث معاذ اللہ ان کو نہ حدیث آتی ہے, نہ حدیث پر عقیدہ رکھتے ہیں, نہ حدیث پر چلتے ہیں, نہ حدیث پر عمل کرتے ہیں. رسول پاک نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم علم والوں کی تقلید کرو, تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ان لوگوں کے شر سے بچائے. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم ربنا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقمنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها. اللهم يا فتاح افتح لنا ولأحبابنا أبواب رحمتك وأبواب الخير كلها بحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا الله تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما, بد مذہبوں کے شر سے بچا اور دشمنان اسلام کے مکر و قید اور ان کے شر و فساد سے تمام اہل اسلام کو محفوظ رکھ. یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات آسان فرما اور ترقی کی راہ کی رکاوٹیں دور فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہمارے مریضوں کو بیماروں کو شفاء کلی عاجل عطا فرما. یا شافی الامراض یا کافی المهمات و یا دافع البلیات. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا الله.